الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا سليمان بن حرب وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عماد بن سلمة عن ثابت بن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال زار رجل أخا له في قرية فأرسل الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد؟ قال أخلي في هذه القرية. فقال هل له عليك من نعمة تربها؟ قال لا إني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك، إن الله أحبك كما أحببتهم. یہ باب قائم کیا ہے کہ اپنے بھائیوں اور جن کے ساتھ اللہ کی نسبت پر تعلق ہے ان کی زیارت اور ملاقات کے لیے جانے کی فضیلت. اللہ کی نسبت پر جو تعلق قائم کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اور محض اس تعلق کی بنیاد پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلق رکھنے والوں کو بڑے بڑے درجات سے نوازتے ہیں، ان کی مغفرت فرماتے ہیں، اپنے عرش کے سائے کے نیچے ان کو جگہ عطا فرماتے ہیں. چنانچہ اسی اللہ کی نسبت پر قائم کیے گئے تعلق کی بنیاد پر اگر کوئی آدمی اپنے اسی مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے جاوے، اس کی خبر پرسی کے لیے جاوے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زار رجل اخل لہو فی قریت، ایک آدمی اپنے ایک مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے ایک بستی میں گیا. فارسد اللہ لہو ملکن علی مدرجتہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے راستے پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیا، جس راستے سے وہ اس بستی میں جا رہا تھا وہاں اس درے پر. فقال اینا تری، وہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، اس نے اس سے جو ملاقات کے لیے جا رہا تھا سوال کیا تم کہاں جاتے ہو؟ اس نے کہا خلی فی ہذہ القریۃ، میرا ایک دینی بھائی اس بستی کے اندر رہتا ہے، میں اس کی ملاقات اور زیارت کے لیے جا رہا ہوں. فقال هل له عليك من نعمۃ تربها، اس فرشتے نے پوچھا کیا اس کا کوئی احسان تم پر تھا جس کا تم بدلہ چکانے کے لیے جا رہے ہو، یا کوئی اور کوئی غرض ہے تمہاری؟ قال لا انی احبہ فی اللہ، نہ کرنا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ چکانے کے لیے جا رہا ہوں، نہ کوئی دوسری غرض ہے، بس مجھے اس کے ساتھ اللہ کے واسطے محبت ہے، اور اسی محبت کی بنیاد پر میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. قال فانی رسول اللہ علیک، اس پر اس فرشتے نے کہا دیکھو مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس خاص بھیجا ہے، اور اللہ نے تجھ پر یہ کہلوایا ہے کہ ان اللہ احبک کما احببتہ، جس طرح تو نے اس کے ساتھ اللہ کے واسطے محبت کی ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے بھی محبت رکھتے ہیں اسی محبت کی وجہ سے. اللہ کی نسبت پر جس جو تعلق رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے. باب الرجل یحب قوما ولما یلحق بهم، یہاں یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بہت سی مرتبہ آدمی کچھ لوگوں سے، کچھ اللہ والوں سے، نیک لوگوں سے، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے ان کے ساتھ محبت رکھتا ہے، لیکن خود اپنے عمل کے اعتبار سے اس مقام تک پہنچا نہیں ہے، خود عملی کمزوری میں مبتلا ہے، لیکن اس کو محبت ہے ان لوگوں کے ساتھ، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ قال حدثنا سلیمان بن المغیرۃ عن حمید بن ہلال عن عبداللہ بن الصامت عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قلت یا رسول اللہ الرجل یحب القوم ولا یستطیع ان یلحق بعملہم قال انت یا ابا ذر ما من احببت قلت انی یحب اللہ ورسولہ قال انت ما من احببت یا ابا ذر. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک مرتبہ دریافت کیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول، ایک آدمی ہے جو ایک جماعت سے محبت رکھتا ہے، اہل علم سے، اہل اللہ سے، نیک لوگوں سے محبت رکھتا ہے، ولا یستطیع ان یلحق بعملہم، لیکن وہ عمل کے جس مقام پر ہیں اس مقام پر وہ عملی اعتبار سے ابھی پہنچا نہیں ہے، یعنی اس میں کمی ہے، وہ عملی اعتبار سے اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا وہ لوگ جن کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے. عام طور پر ہمیں اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ محبت ہوتی ہی ہے اور تعلق ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے عمل کے اعتبار سے جس اونچے مقام پر ہوتے ہیں، ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچے ہیں، تو ایسے موقع پر کیا ہوگا؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا انت یا ابا ذر ما من احببت، یا ابو ذر تم جس سے محبت رکھو گے اس کے ساتھ تمہارا بھی شمار ہوگا. قلت انی احب اللہ ورسولہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس پر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. قال انت ما من احببت یا ابا ذر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو ذر تم جس سے محبت رکھتے ہو اس کے ساتھ تم بھی رہو گے. حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن انس رضی اللہ تعالی عنہ وعنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا نبی اللہ متى الساعة. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے؟ قال وما اعددت لها، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بجائے اس کے کہ قیامت کب آئے گی وہ اس کو بتلایا جاتا، ویسے اسی نوع کا سوال خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، بلکہ حضرت جبریل کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا تھا دین کی معلومات صحابہ کو بتلانے کے لیے سوالات کی شکل میں، اس نے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھائی جس کو پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ جانتا نہیں، یعنی قیامت کب آئے گی معلوم یہ تو اللہ ہی کو اس کا علم ہے، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں دوسرا انداز اختیار کیا. چنانچہ جب اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی، کچھ تیاری کی ہے جو پوچھتا ہے، تو نے کیا تیاری کی؟ قال ما اعددت من کبیر الا ان احب اللہ ورسوله، اس نے جواب میں کہا کوئی بڑی تیاری تو میں نے کی نہیں، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. قال المرء ما من احب، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ آدمی جس سے محبت رکھتا ہے اسی کے ساتھ شمار ہوتا ہے. قال انس فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الاسلام اشد مما فرحوا يومئذ، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ جو اس روایت کے نقل کرنے والے ہیں، اس واقعے کے نقل کرنے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس جواب کو سن کر ہوئی. اس لیے کہ ظاہر ہے حضرات صحابہ میں سے ہر ایک کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی، تو گویا ہر ایک کے لیے یہ جواب بڑی امیدیں دلانے والا ہے. بابو فضل الکبیر بڑا آدمی عمر کے اعتبار سے جو بڑا ہے، مرتبے کے اعتبار سے بڑا ہے، اس کی فضیلت اور اس کی فضیلت کا خیال رکھنا. حدثنا احمد بن عیسیٰ قال حدثنا عبد اللہ بن وہب عن ابی صخر عن ابی قصیت عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی ہمارے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ نہ کرے اور بڑوں کے ساتھ وہ ان کے اکرام کا معاملہ نہ کرے، ان کے حق کو نہ پہچانے، ان کے ساتھ جیسا ادب کا احترام کا سلوک کرنا چاہیے نہ کرے، فلی سمینا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اسلام کی تعلیم یہی ہے کہ بھائی ہر ایک کا حق ادا کیا جائے، بڑے ہیں تو ان کے ساتھ آپ ادب و احترام سے پیش آئیے، چھوٹے ہیں تو آپ ان کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کیجیے، جیسا جیسا ہے ویسا اس کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن جریج عن عبید اللہ ابن عامر عن عبد اللہ ابن عامر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما وعنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا. یہ بھی وہی روایت، اسی طرح کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عامر ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہما نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے ہمارے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ نہ کیا، یہ بہت ضروری ہے معاشرے کے نظام کو باقی رکھنے کے لیے، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں. اگر بڑے چھوٹوں کے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کریں گے تو لا محالہ چھوٹے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں گے، اسی طرح اگر چھوٹے بڑوں کے ساتھ ادب و احترام کا معاملہ کریں گے تو لا محالہ بڑے چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت کا معاملہ کریں گے، ادھر سے جو ہوگا ادھر سے اسی طرح معاملہ ہوگا. تو دونوں کو تاکید کی جا رہی ہے، یہ نظام معاشرے کا اسی صورت میں باقی رہے گا کہ ہر ایک کو جو جو ہدایت دی جا رہی ہے وہ اس کو دی گئی ہدایت کو عملی جامہ پہنا ہے. بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں کے ساتھ محبت و شفقت سے پیش آئیں، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں کے ساتھ ادب و احترام سے. تو حضور فرماتے ہیں کہ جس نے ہمارے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ نہیں کیا اور بڑوں کے ادب و احترام کے حق کو نہیں پہچانا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفیان بن عینہ عن ابن ابی نجیح سمع عبید اللہ ابن عامر یحدث عن عبد اللہ ابن عمر العاص رضی اللہ تعالی عنہما عنہ یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں بھی سند لائے اور آگے بتلا دیا کہ اسی طرح کی روایت ان سے منتقل کی. حدثنا عبدت عن محمد بن اسحاق عن عمر بن شعیب عن ابی عن جدی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یعرف حق کبیرنا ویرحم صغیرنا. یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ جس آدمی نے ہمارے بڑوں کا حق نہیں پہچانا، اس کی ادب و احترام کا لحاظ نہیں کیا، اور چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت کا معاملہ نہیں کیا، وہ ہم میں سے نہیں. بہت بڑی وعید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، بڑی سخت وعید. حدثنا محمود قال حدثنا یزید بن ہارون قال اخبرنا الولید بن زمیل عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابی امامة رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يرحم صغیرنا ویجل کبیرنا فلیس منا. حضرت ابو امامة رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ہمارے چھوٹوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت نہیں کی اور بڑوں کا اکرام نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں. باب اجلال کبیر، بڑے کا اکرام. حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عفن زياد بن مخراط قال قال ابو كنانة عن الاشعري قال ان من اجلال الله اكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القران غير الغالي فيه ولا الجافي عنه واكرام ذي السلطان المقصد. حضرت اشعری سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سفید بال والے مسلمان کا ادب و احترام کرنا اور جو قرآن کا حامل ہو، یعنی قرآن کا قاری حافظ عالم ہو، بشرطے کہ غیر الغالب یہ ولل جاتی ہو، قرآن کے حقوق کے معاملے میں نہ تو غلو سے کام لیتا ہو اور نہ بے التفاتی اور جو ہے وہ غفلت سے کام لیتا ہو، بلکہ اعتدال کے ساتھ ایک حافظ قرآن عالم قرآن ہونے کی حیثیت سے جو قرآن حقوق اس پر ہے اس کو پورے طور پر ادا کرتا ہے، اس کا اکرام اور اس کا ادب و احترام، وہ اکرام عزیز سلطان المقصد اور انصاف کرنے والے بادشاہ کا اکرام اور ادب و احترام، یہ اللہ کی ادب و احترام میں داخل ہے۔ یعنی گویا ان تین شخصیتوں کا اگر کوئی آدمی ادب و احترام کرے گا تو گویا اس نے اللہ کے حق کو ادا کیا۔ حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا جرير عن محمد بن اسحاق عن عمرو بن شعيب عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا۔ یہاں پر بھی وہی اوپر والی روایت دوبارہ لائے بڑے کے احترام کے سلسلے میں۔ باب یبدا الکبیر بالکلام والثواب، اب یہاں بڑوں کے ادب و احترام کی شکلیں کیا ہونی چاہیے وہ بھی بتلائی جاتی ہیں کہ بھائی کسی جگہ پر اگر گفتگو کرنا ہے، کوئی بات پوچھنی ہے، دریافت کرنی ہے، تو یہ کام بھی بڑوں کی موجودگی میں چھوٹے نہیں کریں گے، جس مجلس میں بڑے ہوں وہاں گفتگو کا سلسلہ بڑوں کے حوالے کیے جائے، ان کی موجودگی میں چھوٹوں کو چاہیے، ان کے ادب و احترام کا تقاضا یہ ہے کہ چھوٹے خاموش رہیں، وہاں نہ بولیں، الا یہ کہ بڑوں کی طرف سے کہا جائے، یا کوئی ضرورت ایسی ہو کہ بڑے خاموش ہیں تو پھر مجلس کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن یحیی بن سعید عن بشیر بن یسار مولا الانصار عن رافع بن خدیج بن مسال بن ابی حزمت رضی اللہ تعالی عنہما انہما حدثاہ ان عبداللہ بن سہل و محیثت بن مسعود اتیا خیبر فتفرقا فی النخل۔ یہ قصہ نقل کرنے والے دو صحابی ہیں، حضرت رافع بن خدیج اور حضرت سہل بن ابی حزمہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دو صحابی عبداللہ بن سہل اور محیثہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں چچازاد بھائی ہوتے ہیں، اتایا خیبر، خیبر یہ مدینہ منورہ سے دوری کے اوپر ایک بڑی آبادی تھی جہاں کھجور کے باغات وغیرہ تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن ہجری 7 میں محرم کے مہینے میں وہاں چڑھائی کی تھی اور اس کو فتح کر لیا تھا، کئی قلعے تھے وہ فتح ہوئے اور اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے پاس بہت ساری زمینیں اور باغات آئے۔ پھر بعد میں ان وہاں پر مقیم یہودیوں ہی کی درخواست پر ان باغات کی دیکھ بھال اور زمینوں کو جوتنے اور اس کی گویا حفاظت کا کام انہی کے حوالے کیا گیا کہ جو پیداوار ہو وہ آدھی تم کو دی جائے گی، آدھی ہم لیں گے، تم اس کی نگرانی کرو، تو گویا پھر وہی ان یہودیوں کو برقرار رکھا گیا، آباد رکھا گیا، البتہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرط کی تھی جب تک ہم چاہیں گے یہاں تم کو رہنے دیں گے، جب چاہیں گے یہاں سے ہٹا دیں گے۔ بہرحال وہ کبھی کبھی شرارت تو کر ہی ڈالتے تھے۔ یہ دونوں حضرات جو ہے حضرت عبداللہ ابن سہل اور حضرت محیثہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما اتا خیبر فتفرقا فی النخل، یہ دونوں اپنے باغات کی خیر خبر لینے کے لیے، باغات میں پیداوار کا حال معلوم کرنے کے لیے خیبر آئے۔ خیبر جب پہنچے تو دونوں کے باغات الگ الگ تھے، ایک کا ادھر تھا باغ، دوسرے کا دوسری طرف تھا، تو جب وہ باغ قریب آئے تو دونوں نے آپس میں یہ طے کیا بھائی تم اپنا باغ دیکھ کر کے آؤ، وہ میں ادھر جاتا ہوں تو وہاں ادھر آگے پھلا جگہ دوبارہ ہم مل لیتے ہیں، جیسے کہیں شہر میں کام کاج کے لیے گئے ہوں، کسی کو ایک دکان پر کام ہے، کسی کو دوسری دکان پر کام، بھائی تم اپنا کام کرو، پھر وہاں آگے پھلا جگہ ہم ملتے ہیں، ایسا آپس میں طے کیا۔ فتفرقا فی النخل، چنانچہ یہ نخلستان میں دونوں اپنے اپنے کھجوروں کی خیر خبر لینے کے لیے الگ ہو گئے۔ اب یہ تنہائی کا موقع دیکھ کر فقوتل عبداللہ ابن سہل، یہ حضرت عبداللہ ابن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودیوں نے قتل کر دیا، لیکن کسی نے ان کو قتل کرتے ہوئے دیکھا، وہاں تھے تو یہودی، قاتل تو وہی تھے، لیکن بہرحال کسی نے اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ دیکھا نہیں کہ ان کے خلاف باقاعدہ گواہی ہو، مقدمہ جاری ہو، ان کے خلاف فیصلہ ہو. فجاء عبد ال، اب یہ فرانس ہے، یہ مہیشہ ابن مسعود جو ان کے ساتھ وہاں گئے تھے، اپنی مقررہ جگہ پر پہنچ کر ان کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن کافی دیر ہو گئی، اس کے باوجود جب وہ نہیں آئے تو لوٹے اور ان کے باغ کی طرف گئے، وہاں دیکھا کہ وہ خون کے اندر لتپت ہیں اور مرے ہوئے پڑے ہیں. خیر، اب وہ واپس مدینہ آئے. مدینہ آنے کے بعد اب یہ حضرت عبداللہ ابن سہلہ کے بھائی تھے، عبد الرحمن ابن سہلہ چھوٹے بھائی، اور یہ مہیسہ ابن مسعود جو ہے ان کے بھی بھائی تھے ہویسہ. تو اب یہ عبداللہ ابن سہلہ جو قتل کر لیے گئے تھے، ان کے بھائی عبد الرحمن ابن سہل اور ان کے دونوں چچازاد بھائی ہویسہ اور مہیسہ، یہ تینوں حضرات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سارا مقدمہ لے کر کے حاضر ہوئے. چنانچہ حضور کے پاس جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فتکلموا فی امر ساحلی، اب حضور کی خدمت میں پہنچنے کے بعد معاملہ پیش کرنا تھا، گفتگو کرنی تھی، کوئی رجوعات کرنی تھی. چنانچہ فبدا عبد الرحمن وکان اسخرکم، یہ جو حضور کے سامنے رجوعات کرنی تھی، یہ رجوعات کرنے کا کام حضرت عبد الرحمن ابن سہلہ نے کیا. اب یہ شاید ان بھائیوں نے اس لیے ان کو آگے کیا ہوگا کہ وہ سگے بھائی تھے مرحوم کے، مقتول کے، باقی یہ دو جو تھے وہ چچازاد بھائی تھے. بہرحال پھر بھی عمر میں یہ چھوٹے تھے ان دونوں سے، تو انہوں نے گفتگو شروع کی اور وہ چھوٹے تھے، تو جب بات کرنا شروع کیا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کبیر الکبرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھائی بڑے کو بڑا بناؤ، بڑے کی بڑائی کا لحاظ کرو. حضور نے فرو ان کو بولنے سے روک دیا. کیا مطلب یہ کہ حضور کا مطلب کیا تھا؟ قال یحیٰ لیلی الکلام الاکثر، اس روایت کے راوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جملے کا مطلب بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا بڑے کو بڑا بناؤ، یعنی کہ آپ گفتگو کا سلسلہ کون شروع کرے؟ بڑا، بھائی بڑا موجود ہے، تم بول رہے ہو چپ رہو، بڑوں کو بولنے دو. فتکلموا فی امر ساحلین، بہرحال حضور کی ہدایت پر ان بڑوں نے واقعہ پیش کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلسلے میں، یعنی اپنے مقتول ساتھی کے سلسلے میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتستحقون قتیلکم او قال صاحبکم بے ایمان خمسین منکم، اب ان کا مطالبہ دراصل یہ تھا کہ یہ ہمارے بھائیوں کو یہودیوں نے قتل کر دیا ہے، لیکن ظاہر ہے قتل کرتے ہوئے کسی نے دیکھا نہیں تھا. اب یہ یوں چاہتے تھے کہ گویا میرے اس بھائی کے قتل پر ان کو جوابی کارروائی کے طور پر قصاص میں قتل کیا جائے، تو اب گواہ ہوتا، کوئی شاہد عینی ہوتا تو بات تھی، وہ تو تھی نہیں، ایسے کوئی گواہ تو تھا نہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ اچھا تم اپنے مقتول کے خون کے حقدار بنو گے، 50 قسمیں تم سے لی جائیں، یعنی تم اور تمہارے خاندان کے لوگ آ رہے ہیں، اب 50 قسمیں، چاہے 50 آدمی ہوں یا ایک آدمی، 5 5 10 10 کر کے 50 قسمیں پوری کرے، جس میں وہ قسم کھا کر کے انہیں کہیں گے کہ بھائی فلانے نے اس کو قتل کیا ہے، تم گویا تم قسم کھا کر کے یہ بات کہو تو پھر آگے کی کارروائی ہوگی. قالوا یا رسول اللہ، ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قسم کھا کر بات کرنے کے لیے کہا جائے گا کہ اہل ایمان ہے، انہوں نے جب اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے تو بھلا وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوں گے. چنانچہ وہی جو توقع تھی، قالوا یا رسول اللہ امر لم نرہ، یہ اللہ کے رسول یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی، یعنی گویا ہم نے یہودیوں کو ہمارے بھائی کو قتل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، تو پھر قسم کھا کے ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور دوسرا قسم کا یہی مطلب تھا کہ بھائی وہ خود ہی انکار کریں گے. قال فتبرئکم یہود بے ایمان خمسین منہم، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان 50 یہودیوں سے قسمیں لی جائیں جو قسم کھا کر کے یوں کہیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا، ان کو بلائیں گے، بھائی تم کھاؤ قسم، ان کو پوچھیں گے تم نے قتل کیا کہ نہیں، تو قسم کھا کر کے یہ بات کہو، جب وہ قسم کھا کر کے کہیں گے تو ہم ان کو پھر بری ظاہر کریں گے. قالوا یا رسول اللہ قوم کفار، اس پر پھر ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ یہودی جو ہیں وہ تو کفار لوگ ہیں، دوسری روایتوں میں ہے وہ تو ہم سب کو قتل کر کے بھی قسمیں کھا لیں گے، ان کا کیا بھروسہ، یہ ان کی قسم پر ہمیں کوئی اعتبار نہیں، گویا ہم ان سے قسمیں لینا بھی نہیں چاہتے. ویسے دیکھو ایک مسئلہ یہ ہے، اسلامی شریعت اسلامی نے اگر کسی علاقے میں، ایک مان لیجئے کہ کسی محلے میں ایک آدمی قتل کیا ہوا پایا گیا مقتول، تو اب جو مقتول پایا گیا لیکن کسی نے بھی اس آدمی کو قتل کیے جاتے ہوئے دیکھا، قاتل کون ہے معلوم نہیں، تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ بھائی جس محلے میں وہ پایا گیا اس محلے کے لوگوں کو بلایا جائے گا، 50 آدمیوں کو ان میں سے، اور جو ہے اب یہ مرنے والے کے جو اولیاء ہیں والی وہ دعویٰ کریں گے کہ بھائی فلانے محلے میں یہ ہمارا آدمی مرا ہوا پایا گیا قتل شدہ اور یہ لوگ ہیں. تو اب ہماری احناف کے یہاں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی یہ 50 آدمی قسمیں کھا کر کے کہیں گے باللہ ما قتلناہ ولا نعلم لہ قاتلا، ہر ایک اس میں سے یہ قسم کھائے گا کہ اللہ کی قسم میں نے نہ تو اس کو قتل کیا اور نہ مجھے اس کے قاتل کا علم ہے، کس نے قتل کیا وہ بھی میں نہیں جانتا. یہ قسمیں کھلانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو معلوم ہو تو بات بہرحال ہو، قسمیں ظاہر ہے اگر جھوٹی قسم تو کھائیں گے نہیں، تو بہرحال اگر وہ سب کے سب 50 قسمیں اس طرح کھا لیں گے تو پھر جو ہے ان کے پاس سے دیت لی جائے گی، یعنی مرنے والے کا خون بہا، کسی کو اس مرنے والے کے بدلے میں قتل نہیں کریں گے، اس سے خون بہا لیں گے. تو اب یہاں وہ قسمیں کھا لیں تو اب یہاں پر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات سے مطالبہ کیا کہ بھائی ان سے ہم قسمیں لیتے ہیں، اس پر انہوں نے کہا ہمیں ان سے قسمیں نہیں لیں گے. قالوا یا رسول اللہ قوم کفار، یہ تو کافر لوگ ہیں، ان کی قسموں کا بھی کیا اعتبار. فوادہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلی، چنانچہ راوی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے ان سے قسمیں لینے سے بھی انکار کیا تو اب ظاہر ہے کہ یہ آدمی جو صحابی قتل کیے گئے تھے ان کا خون یوں ہی ضائع جاتا، اور اسلام کے یہاں اصول ایسے مقرر کیے گئے ہیں کہ کسی کا خون ضائع جانا نہیں چاہیے، یا تو قاتل اگر معلوم ہے تو اس کو اقتصاص میں قتل کیا جائے، یا نہیں تو پھر اس کو کم سے کم دیت یعنی خون بہا ملنا چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یعنی بیت المال میں سے ان کو خون بہا، یعنی مرنے والے کی جان کی قیمت 100 اونٹ کی شکل میں دی جاتی ہے، وہ دی ادا کی. قال ثانی، اب اس روایت کے نقل کرنے والے سہل بن ابی حسما جو ہیں وہ کہتے ہیں فادرک تو ناقتم من تلک الابل فدخل تو میر بدن لہم فرقدت میرے جہاں، کہ وہ جو اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دیت کے طور پر 100 دیے تھے ان میں سے ایک اونٹنی کو میں نے بھی دیکھا ہے. ایک مرتبہ میں وہ اونٹنی جس باڑے میں باندھی جاتی تھی وہاں گیا نا، تو اس نے مجھے لات بھی ماری تھی. وہ اس قصے کو بدان پختہ یاد ہونے کی طرف اشارہ کرتے ہیں. باب اذا لم يتكلم الكبير هل للاصغر ان يتكلم، اب یہاں امام بخاری کا ادب تو یہ بتلایا کہ بڑوں کی موجودگی میں چھوٹوں کو بولنا نہیں چاہیے، لیکن اگر بڑے خاموش ہیں نہیں بولتے تو اس صورت میں پھر بڑوں کے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے چھوٹا بولے، پہلے بڑوں سے جو ہے گستاخی کی معافی چاہتے ہوئے کہ بھائی آپ بول نہیں رہے ہیں تو میں مجھے اجازت دیں میں بولتا ہوں، اس کی گنجائش. حدثنا مسدد قال حدثنا یحیی بن سعید، مطلب یہ کہ چھوٹے کو بولنے میں ابتدا اور اجلت کرنی نہیں چاہیے. ہاں وہ خاموش رہا، اس نے انتظار کیا کہ بڑے بولے، لیکن بڑے بولتے نہیں ہیں تو اس صورت میں پھر آگے وہ بول سکتا ہے. حدثنا یحیی بن سعید عن عبید اللہ قال حدثنی نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخبرونی بشجرۃ مثلها مثل المسلم توتیوں کو لہا کل ہین بیزن ربہا لا تہت ورقہا فوقع فی نفسی النخل فکریت ان اتکلم وسم ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما فلما لم یتکلم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخل. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرماتے اور آپ کی مجلس میں 8-10 آدمی موجود تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر بھی موجود تھے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان موجود حضرات سے ایک سوال کیا،
کہ بتلاؤ ایک ایسا درخت جس کا حال ایسا ہی ہے جیسا کہ مسلمان، یعنی گویا مسلمان کے جو صفات ہیں خوبیاں ہیں اس کے ساتھ وہ بہت زیادہ ملتا جلتا ہے، کیسے توتی اکل کل ہین بیجن ربیہ، وہ برابر پھل دیتا ہے یعنی اس سے لوگوں کو برابر فائدہ پہنچتا ہے، مسلمان کی شان بھی یہی ہونی چاہیے کہ ہر آن اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا رہنا چاہیے، لا تحت ورا کہاں اور اس کے پتے جڑتے نہیں ہیں، اور بھی کچھ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی اس کے اندر یہ ہے یہ ہے یہ خوبی ہے. اب بولو کون سا ہے وہ درخت؟ تو روایتوں میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجور کے درخت کا گوند وہ اندر سے چکنا مادہ نکلتا ہے وہ بھی کھایا جاتا ہے میٹھا ہوتا ہے وہ پیش کیا گیا اور وہ سامنے اور اس پر حضور نے یہ بات فرمائی تھی. ابن عمر فرماتے ہیں میرے فوراً میرا ذہن گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھجور کے درخت کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. چنانچہ فواقع فی نفسی النخل، ابن عمر جس واقعے کے راوی ہیں نقل کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں میرے جی میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس درخت کے متعلق پوچھ رہے ہیں گویا آپ یہاں اس سے ایک کہتے ہیں گجراتی میں اکھاڑا یعنی پہیلی یا کچھ کسی چیز کے دو چار خوبی بیان کی جائے وہ کون سی چیز ہے بھی بولو، یہ اکھاڑے کے طور پر یعنی بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی ہے پہلی بوجھو بھائی. تو کہا میرے جی میں آیا کہ یہ کھجور کا درخت ہے لیکن فقرے تو انا تکلا. ابن عمر کہتے ہیں کہ میں بولنے میں نے مناسب نہیں سمجھا، کیوں؟ وہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر تھے اور وہ بول نہیں رہے تھے تو خاموش، ان بڑوں کی وجہ سے میں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. خیر فلما لم يتکلم، جب انہوں نے بھی کوئی جواب نہیں دیا تو بالآخر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ کوئی جواب نہیں دے رہا ہے تب پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی اس پہیلی کو جو ہے بوجھا حل کیا، فرمایا ہی النخل، یہ کھجور کا درخت ہے. خیر یہ تو بات ہو گئی. فلما خرج تو ماں ابھی، اب وہ مجلس جب ختم ہو گئی اور اس مجلس کے ختم ہونے کے بعد باہر نکلے تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے ساتھ جب باہر نکلا بول تو یا ابت وقاؤ فی نفسی النخل، میں نے ابا سے کہا ابا جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا نا تو میرے دل میں آیا تھا کہ اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. قال ما منعک ان تقولها، اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب تمہارے دل میں یہ جواب آیا تھا تو تم کو بولنے سے کس نے منع کیا تھا، روکا، بولے نہیں، بولتے نہ ماں، لو کنت قلتها کان احب الی من کذا وکذا، اگر تم یہ جواب دیتے تو مجھے پھلا پھلا سے یعنی ایسے اتنے اونٹ میرے اس سے بھی میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ظاہر ہے کسی کا بیٹا ایسے موقع پر جواب دے تو باپ کے لیے تو فخر اور خوشی کی چیز ہوتی ہے. قال منانی ما منانی الا لم اراک ولا ابا بکر تکل تما فقرے، اس پر حضرت عبداللہ ابن عمر نے عرض کیا کہ میرے مجھے بولنے سے جو چیز رکاوٹ بنی وہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو اور حضرت ابوبکر کو دیکھا کہ آپ خاموش ہیں، تو پھر آپ کے وہاں موجود ہوتے ہوئے اور آپ نہیں بول رہے تھے میں نے بولنا مناسب نہیں سمجھا. بہرحال انہوں نے تو کیا میں نہیں بولا آپ کی وجہ سے نہیں بولا، لیکن حضرت عمر کا یہ کہنا کہ تم بولتے تو مجھے اتنے اتنے اونٹوں سے بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب تھا، اس سے معلوم ہوا کہ اگر بڑے نہ بولے ہوں تو چھوٹوں کو بولنے کی گنجائش. باب تصویری رکھا بھی، بڑوں کو جو ہے سیادت اور سرداری کو حوالے کرنا، یعنی سرداری جو ہے وہ بڑوں کے حوالے کی جائے. حدثنا، یہ بھی ان کے آداب اور ادب و عظمت اور احترام میں سے، حدثنا عمرو بن مرزوقی قال حدثنا شعبت عن قتادۃ سمعت مترفا عن حکیم بن قیس بن عاصم ان اباہ اوصا عند موتہ بنیہ، یہ مترف جو ہیں وہ حکیم بن قیس بن عاصم سے نقل کرتے ہیں کہ ان کے ابا قیس بن عاصم نے، یہ صحابی ہیں قیس بن عاصم، تو انہوں نے اور بڑے جو ہیں سمجھدار عرب کے اندر مشہور تھے وہ، تو ان کے ابا نے یعنی یہ حکیم ابن قیس کہتے ہیں میرے ابا قیس ابن عاصم نے اپنی موت کے وقت اپنے بیٹوں کو وصیت کی، فقال اتقوا اللہ وسودوا اکبرکم، انہوں نے وصیت کیا کہ اللہ سے ڈرتے رہیو، تقوا اختیار کیجیے، ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اپنے میں جو بڑا ہو اس کو سرداری حوالے کرنا، اپنا سردار جو ہے بڑے کو بنانا، فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم. اس لیے کہ جب بچے اولاد اپنے میں سے بڑے کو سیادت اور سرداری حوالے کرتی ہے تو گویا وہ اپنے باپ کی حقیقی جانشینی کا حق ادا کرتی ہے. گویا ان کو چاہیے کہ اپنے میں سے جو بڑا ہو اس کو اپنا بڑا بنا رہے. گویا ایسا کریں گے تو یوں سمجھا جائے گا کہ انہوں نے حقیقتاً باپ کی جانشینی کا حق ادا کیا. وَإِذَا سَوَّدُوا أَصْغَرَهُمْ أَزْرَى بِهِمْ ذَلِكَ فِي أَطْفَالِهِمْ. اور اگر وہ اپنے میں سے چھوٹے کو سردار بنائیں گے تو دوسرے اپنے ہم جنسوں کے اندر یہ چیز ان کے لیے عیب کی ہوگی. یعنی ان کا اپنے میں سے چھوٹے کو سردار بنانا ان کے لیے حق میں ہوں. یعنی پورے خاندان کے لیے دوسروں کی نگاہوں میں جو عیب کا ذریعہ بنے گا. یہ وعلیکم بالمال و استنائی. اور پھر انہوں نے وصیت یہ بھی کی کہ مال کی حفاظت کرنا اور صحیح جگہوں پر مال کو خرچ کرنا. مال اس کو حفاظت سے رکھنا اور جہاں نیکی کے کاموں میں جہاں اس کو خرچ کرنا چاہیے وہاں خرچ کرنا. فَإِنَّهُ مَنْبَعَةٌ لِلْكَرِيمِ وَيُسْغَنَى بِهِ عَنِ اللَّئِيمِ. اس لیے کہ مال جو ہے وہ شریف آدمی کی نشانی ہے, شریف آدمی کی پہچان ہے. اور جو ہے اسی مال کے ذریعے سے آدمی کمینوں سے جو ہے مستغنی ہوتا ہے. یعنی کمینہ قسم کے لوگوں کے سامنے پاس جانے کی نوبت نہ آتی, مال ہے اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے. وَإِيَّاكُمْ وَمَسْأَلَةَ النَّاسِ. پھر اپنے بیٹوں کو یہ بھی وصیت کی کہ لوگوں سے سوال مت کرنا, مانگنا مت کچھ. فَإِنَّهَا مِنْ آخِرِ كَسْبِ الرَّجُلِ. اس لیے کہ یہ مانگنا جو ہے نا سوال, یہ آدمی کی کمائی کا آخری ذریعہ ہے. یعنی جب کسی طرح کوئی تدبیر اپنی ضرورت کو حاصل کرنے کی نہ رہے, تمام تدبیروں سے آدمی عاجز ہو جائے, تو آخری درجے کا یہ ہے سوال, اس سے بچنا. وَإِذَا مِتُّ فَلَا تَنُوحُ. اور میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے اوپر نوحہ مت کرنا. نوحہ ایک مخصوص انداز سے رویا جاتا تھا دین کے ساتھ, یعنی باقاعدہ ایک گویا پروفیشنل انداز کے اندر خاص طریقہ. پرانے لوگ جانتے ہیں تو باقاعدہ وہ حلقہ بناتی ہیں, عورتیں گھومتی ہیں, چھاتی کوٹتی ہیں اور جو ہے اپنا سینہ کوٹتی ہیں, بال بکھیر دیتی ہیں. یہ نوحہ, تو یہ نوحہ نہ کرنا. گھر میں ایک خاص طور پر کیا جاتا تھا, اسلام نے آ کر اس کو حرام. اس سے یہ ہے کہ کسی کی موت پر غیر اختیاری طور پر آنکھوں میں آنسو آ گئے قلبی غم کی وجہ سے, تو یہ منع نہیں ہے. آنکھوں کے آنسو سے منع نہیں کیا گیا. یہ جو کپڑے پھاڑے جاتے ہیں, بال نوچے جاتے ہیں, اس سے منع کیا گیا ہے. وَإِذَا مِتُّ فَإِنَّهُ لَمْ يُنَحْ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. میرے اوپر نوحہ مت کرنا, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت پر بھی نوحہ نہیں کیا گیا. عربوں میں نوحہ جو جتنا بڑا آدمی ہو اس کا زیادہ نوحہ کیا جاتا تھا, زیادہ رویا جاتا تھا. جتنا زیادہ رویا جائے گویا وہ اس کے بڑے ہونے کی علامت سمجھی جاتی تھی. تو انہوں نے کہا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت کے لیے یہ نہیں کیا گیا تو میرے اوپر کیا کیا جائے. وَإِذَا مِتُّ فَادْفِنُونِي بِأَرْضٍ لَا تَشْعُرُ بِدَفْنِي بَكْرٌ وَعَيْنٌ فَإِنِّي كُنْتُ غَافِلًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ. اور جب میرا انتقال ہو جائے ایسی جگہ پر مجھے دفن کرنا کہ قبیلے بکر ابن وائل کے لوگوں کو میری دفن کی جگہ یعنی میری قبر کا پتہ نہ چلے. اس لیے کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے اوپر میں بے خبری میں حملے کیا کرتا تھا, اس لیے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں وہ ان حملوں کے انتقام میں میری لاش کے ساتھ کوئی ناروا سلوک نہ کریں. اس لیے گویا میری قبر کا وہ چھپائے رکھنا, اس کا اظہار نہ بنے دینا. اگر کسی شخص کو نظر لگ گئی ہو تو اسے اتارنے کے لیے اس طرح کا عمل کرنا صحیح ہے. ساتھ لال سرخ مرچی سوکھی مرچی پر وہی اکاد الدین کفر والی آیت پڑھ کر دم کریں, پھر جسے نظر لگا اس پر ان مرچوں کو اتار کر جلائے اور جب تک نظر اتر جانا محسوس نہ ہو تب تک یہ عمل کرتے رہیں. خیر یہ تو مجھے معلوم نہیں, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا, حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا عمل ہے انہیں مرچیوں کا. 11 مرچیں سرخ سالی یا ٹوٹی ہوئی نہ ہو لے کر پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھے, پھر ہر مرچی کے اوپر بسم اللہ سمیت سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں, اور اس طرح 11 مرچیوں کو اتار کر
مصری جلال ہے، یہ حضرت شیخ الاسلام مدین عبد اللہ علیہ کے عمل ہے. اور ویسے معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرنے سے بھی نظر اترتی. مسبوق اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دے تو کیا مسبوق پر سجدہ سہو واجب ہوگا؟ جی ہاں، امام کے ساتھ اگر سلام پھیرا ہے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہے. قبر پر پلاسٹک ڈال سکتے ہیں تاکہ بارش کے پانی کی وجہ سے قبر کی مٹی بیٹھ نہ جائے، گنجائش ہے. ہٹی ہوئی نوٹ کو صحیح نوٹ کے بدلے بیچنا اس کا کاروبار کر سکتے ہیں، اس کا جو طریقہ ہو مارے کر کے پھر پوچھ لینا معلوم کر کر. نیچے ذکر کی ہوئی حالتوں میں طلاق پڑے گی یعنی چلتے چلتے طلاق دے گی. طلاق کا پڑھنا جو ہے زبان سے بولنے پر موقوف ہے، تو چلتے چلتے دے، بیٹھے بیٹھے دے، سوئے سوئے دے، بشرطے کہ نیند کی حالت میں نہ ہو. نیند کی حالت میں بکواس کرتا ہے تو نہیں پڑتی، لیکن ویسے ہوش و حواس باقی رہتے ہوئے کسی بھی طرح بولے گا پڑے گی. بیٹھنے کی حالت میں بھی، پھر کھڑا ہو گیا تو بھی پڑ جائے گی. ڈپریشن ٹینشن کی حالت میں بھی تو بھی اگر ہوش و حواس ہے تو پڑ جائے گی. کوئی موجود ہو یا نہ ہو، بیوی سامنے ہو یا نہ ہو، اور کوئی سنے یا گواہ ہو یا نہ ہو، زبان سے ادا کر دیا پڑ جائے گی. میری عمر تقریباً 80 سال ہے، بدن بھی موٹا ہے، میرے بائیں ہاتھ میں آپریشن کی وجہ سے درد رہتا ہے. استنجا کرنے کے بعد پاکی حاصل کرنے کے لیے میرا ہاتھ استنجا کی جگہ تک پہنچ نہیں پاتا. گھر رہتا ہوں تو اہلیہ کے ذریعے مدد مل جاتی ہے، لیکن کہیں سفر پر جانا ہوتا ہے تو تکلیف ہو جاتی ہے اور ناپاکی رہتی ہے. پورا دن اس کی ناپاکی میں گزر جاتا ہے، پورے دن کی نماز بھی قضا ہو جاتی ہے. تو پاکی حاصل کرنے کے لیے آسان صورت کیا ہے؟ سفر میں بیوی کو بھی ساتھ لے جاؤں، اکثر اور بیشتر پائجامہ میں ذرا ٹوائلٹ بھی ہو جاتی ہے تو وہ تو اس کو پاک کر لیا کرتے. عورتوں کی تعلیم میں بتایا گیا کہ یہ نماز ہر جمعہ کی رات کو پڑھنے سے قبر میں عذاب نہیں ہوتا، چاہے اس کی پابندی کرے. دو رکعت نفل نماز ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد، ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ سورہ تلاوت الفجر. یہ ہمارے علم میں نہیں بھائی سر، یہ نماز جب میت کو دفن کرنے کے بعد اس کی پہلی رات پڑھنے سے مردے کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا. چار رکعت نفل نماز، پہلی میں 11-12 آیت الکرسی، دوسری میں سورہ تکاثر، تیسری میں سورہ اخلاص، چوتھی میں فلق، اور پانچویں میں چار ہیں تو پھر پانچویں جانا. بڑا یہ دونوں نمازیں کہیں ہمارے علم میں نہیں. کیا ٹی وی دیکھنے سے ایمان دل میں سے نکل جاتا ہے؟ ممکن ہے نکل جائے، بعید نہیں، نکل سکتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ ہر ایک کا نکلے. صبح اٹھ کر ٹوتھ برش کر کے پھر وضو کرتی، وقت مسواک کرنے سے سنت کا ثواب مل جائے گا؟ جی مل جائے گا. مسواک کرنے سے قرآن کے صفحے بچوں کے پھٹ جاتے ہیں تو ندی میں وزنی کی طرح چر پھینک دیتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ اس کے بجائے جو ہے گلا کھود کر کے، جیسے ایک مسلمان میت کو دفن کیا جاتا ہے نا قبر کے اندر، پھر اندر ایک دوسرا گلا، اور پھر اس میں کاغذ میں کپڑے میں لپیٹ کر پھر اوپر ایک تختہ رکھ کر تاکہ سیدھی مٹی بھی اس پر نہ پڑے، اس کو دفن کیا جائے. سجدہ سہو کس طرح ادا کرنا چاہیے؟ ایک طرف سلام پھیر کر کے اللہ اکبر کہہ کر کے سجدہ کرے، اسی طرح دوسرا سجدہ کرے. بچے کی پیدائش اور بچے کے نام پر جو پیسے ہدیے میں آتے ہیں اس پیسے کا کیا کیا جائے؟ پیسے میں سے بچے کی کوئی چیز خریدی اور وہ چیز بچے نے استعمال کیا نہیں تھی، تو دوسرا بچہ وہ چیز استعمال کر سکتا ہے یا وہ چیز کسی دوسرے کو دے سکتے ہیں؟ چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو چیز خریدتے ہیں کپڑے، وہ بچپن ہی سے پہنانے کی عادت ڈالی جائے. اور جو پیسے آئے ہیں اگر وہ بچوں کے لیے ہدیہ آیا ہے تو بچوں کی ضرورت کی چیز جو ہے کھانا پینا کپڑا وغیرہ اس سے خریدے جا سکتے ہیں. کپڑے کسی دوسرے بچے کو آپ نہیں دے سکتے، یہی بچہ اس کا مالک ہے. ہاں آپ اس کو خرید لیں، اپنے ملک میں لے لیں خرید کر کے، اور پھر دوسرے بچے کو استعمال کرائیں تو کرا سکتے ہیں. اسی طرح چھوٹے بچوں کے لیے جو خریدا آپ نے وہ بچہ اس کا مالک ہے، وہ بھی آپ دوسرے بچے کو پہنا نہیں سکتے جب تک کہ اس کو اس کی طرف سے خرید نہ لیا جائے.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد كما تمام رضائی سے ہمیں پاس اپنا فرمان مہا پونیا اخلاق کے مجن تمام تمہارے شماروں کو صحت کامل رہا جلا حاجت مندوں کی حاجت ہے کسی فرما پیغمبر نے محفوظوں کو رہائی نصیب فرما مقدمات میں محفوظوں کو بچی فرما جیون میں بھی چار ہے اللہ اس سے نجات عطا فرما اللہ یہ سچے ہیں قرآن پاک کی عزت کی تصدیق کی ہے اللہ اس کو اس کے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنا رات اور دن کی مختلف گلیوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما اس طرح اس کے سینے میں اللہ نے قرآن حضور کے لیے جن فرمایا اسی طرح قرآن میں لوگ بیماری کے لیے ہمارا مار فرما قرآن اخلاق کے لیے مجھے فرما قرآن میں ہمارے سارے ہاتھ ہیں امام فرما اللہ اس کے قرآن کی تکلیف پر جو آدھے دنیا میں ہم نے بات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی بات کی ہے ان وادوں کو اس پر دے اور اس کے والے ہیں اور اس کے خاندان اس کا شادی اور بچوں کو اپنے پورا فرما اللہ جنہوں نے بھی اپنے بچوں کو شدت کے لیے لگا رکھا ہے آفیت کے ساتھ ان تمام کے لیے جس سے تصویر کو مقدر فرما ایسا راجی انہوں نے نہ کیا ہمارے سارے آمدہ کے حاضرہ کو مجھے مالا مال فرما ایسا حضرت کے سلسلے کو امت کے اندر عام فرما ایسا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا لکھا دعاؤں کی توقع امید رکھتے ہوئے ہیں ایسا ان کی جائے مراد پوری فرما ان کو ہر قسم کی بیماریوں کو شفا عطا فرما ہر قسم کے کرموں سے خوشی عطا فرما ایسا تمام چنوتیوں میں برکت اور اس کا عطا فرما ایسا تمام چنوتیاں کی ہمیں بنا لے رہے ہیں حضور پاک کے آشرم میں جس کی خیر اور بلائے آپ کے مان لیے اور اس کی امت کو عطا فرما جس کی بلائے ہمیں بنا چاہیے اس سے ہماری اپنی امت ایسا اس بچی میں موجود میرے بندوں کی جائے ہدایت کی بنا تو پسند نہ کے بندہ سواب رکھیں اللہ تعالیٰ کرے سکوں سے مارا نہ